بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه. بیعت کا ذکر ہے، توبہ کے لیے بیعت ضروری ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیعت کے مختلف طریقے تھے، اسی طرح بعد میں بھی بیعت کے مختلف طریقے ہیں. بیعت کا لفظ بیع سے نکلا ہے، اور بیع کہتے ہیں بیچنے اور خریدنے کو، بیچنا. تو بیعت کو بیعت اس لیے کہتے ہیں کہ ساتھ جو بیعت کرنے والا ہے اس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا علم، اپنا قلم، اپنی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچا. اللہ تعالیٰ خریدنے والے اور مشتری بن گئے، اور بیعت کرنے والا بائے اور فروخت کرنے والا بن گیا. اور بیع میں چار چیزیں ہوتی ہیں، بیچنے والا، خریدنے والا، جو سامان اور جو چیز بیچی جائے، مبیع، اور ثمن، اس کی قیمت. تو بیعت کرنے والا بائے ہے، اللہ تبارک و تعالی مشتری اور خریدنے والا ہے، اور جان، مال، عزت، اولاد، مال، سامان، یہ سب مبیع ہے، اور اس کا ثمن، اس کی قیمت جنت ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پھر مختلف طریقے پر بیعت ہوتی تھی. بیعت اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے، اس میں ہاتھوں کا ملانا اور لگانا نہیں ہوتا تھا، اور ان سے ان چیزوں پر بیعت لیتے تھے، لا یشرکن باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، ولا یسرقنا، چوری نہ کرے، ولا یزنی، نہ زنا نہ کرے، بدفعلی نہ کرے. علماء فرماتے ہیں کہ چوری نہ کرے اس کو پہلے ذکر کیا، زنا نہ کرے اس کو بعد میں ذکر کیا، اس لیے کہ چوری متعدی جرم ہے، دوسری کی طرف پہنچنے والا. چوری کرے گا تو کسی کا مال لے گا، اور زنا میں تو رضامندی بھی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں ممکن ہے بہت ساری عورتوں ہوں، شوہر سے چوری کرے یا اپنے گھر والوں سے چوری کا ارتکاب کرے، تو اس لیے سرقہ، چوری کو پہلے ذکر کیا. بدفعلی نہ کرے، بدکاری نہ کرے. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنے اولاد کو قتل نہ کرے. عرب میں تین طریقے پر اولاد کو قتل کرتے تھے. بعض لوگ اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے کہ فی الحال ہم فقیر ہیں، اس لیے ان کو ختم کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رزق دیں گے. بعض لوگ اس لیے قتل کرتے تھے کہ آئندہ کیا کھائیں گے. بعض لوگ اپنی لڑکیوں کو قتل کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے کہ دشمن ان پر قبضہ نہ کرے، آئندہ زمانے میں دشمن ان پر قبضہ نہ کرے، اور سسرال اور داماد کا سلسلہ نہ چلے. تو قرآن کریم میں ہے کہ موعودہ سے پوچھا جائے گا کہ کون سے گناہ سے تم کو قتل کیا گیا، بے گناہ ہی. جو بچہ بچی محل شفقت ہے، وہ بچہ بچی اگر قتل کیا جائے تو یہ انتہائی بے رحمی ہے. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ, اور تہمت اور جھوٹ نہیں بولے گی اس طرح کہ دوسری کے بچے کو اپنی طرف منسوب کرے یا اپنا بچہ دوسری کی طرف منسوب کرے. کبھی کبھی اس طرح کرتے تھے کہ دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ ظاہر کرتی تھی کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے, نسب کو تبدیل کرتے تھے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو اور اپنے آپ کو دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہیں, منسوب کرتے ہیں, سید نہیں ہے کہتے ہم سید ہیں, یہ بھی افتراء اور جھوٹ بن گیا. مثلا کسی اچھے سے اچھے نسب کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دو گناہ بہت سخت ہے, ایک نیاحت یعنی مردے کے اوپر چیخ پکار کر کے رونا, ایک نسب کو تبدیل کرنا. اور لا يعصينك في معروف, اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہ کرے, یہ بیعت ہوتی تھی, اس کو بیعت اسلام کہتے تھے. دوسری بیعت بیعت توبہ. بیعت توبہ یہ ہے کہ مسلمان ہے لیکن کسی خاص گناہ میں مبتلا ہے یا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, تو بیعت کی وجہ سے ان گناہوں سے توبہ کرے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی تھی اس پر, والنصح لکل مسلم, ہر مسلمان کے لیے میں خیر خواہی اور ہر مسلمان کے لیے اچھائی اور بھلائی چاہتا ہوں اور چاہوں گا. نصیحت کا ایک مطلب ہے, نصح کہتے ہیں جب آدمی شہد کو صاف کرے. نصیحت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور صرف اس کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے ہو. اگر کوئی کسی کو یہ نصیحت کرے کہ بھائی یہاں دکان مت کرو, یہاں دکان مت کھولو, فلان جگہ میں دیہات میں اچھی جگہ ہے وہاں دکان کھولو, اور اس کی نیت میں یہ خرابی ہے کہ یہ اگر قریب میں دکان کھولے گا تو میری دکان کو نقصان پہنچے گا, اس لیے کہتا ہے فلان جگہ میں دیہات میں اور جہاں پر افریقی لوگ رہتے ہیں وہاں کھولو, تو اوپر سے نصیحت ہے اور اندر سے اپنا مطلب ہے. اوپر سے نصیحت ہے اور اندر سے یہ ہے کہ یہاں دکان کھولے گا تو میری دکان کو نقصان ہوگا. نصیحت ایسی نہیں ہونی چاہیے, اپنی غرض سے صاف ہو, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو, اس کو نصیحت کہتے ہیں. اور جیسے عسل مفید ہے, شہد ہر مرض کے لیے مفید ہے, میٹھا بھی لذیذ بھی ہے, اسی طرح نصیحت مفید ہونا چاہیے کہ اس کو فائدہ پہنچائے. جیسے شہد لذیذ ہے مزیدار ہے, اسی طرح نصیحت ایسا ہونا چاہیے جس کا نتیجہ مزیدار ہو, جس کا نتیجہ میٹھا ہو لذیذ ہو. اور کہتے ہیں کہ نصیحت نصح سے ہے, اس کی دوسری معنی یہ ہے کہ سوئی کے ساتھ کپڑے کو ملا دے اور کپڑے کو سی لے. جو کپڑا پھٹا ہوا ہے تو اس کو منسحہ کے ساتھ, منسحہ سوئی کو کہتے ہیں, سوئی کے ساتھ ملا دے سی لے, اس کو کہتے ہیں نصح. تو نصیحت ایسی ہونے چاہیے جس میں جو مخلوق خالق سے کٹی ہوئی ہے, جو مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ چکی ہے اس مخلوق کو خالق سے ملائے, یہ نصیحت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جرین رضی اللہ عنہ سے, جو اپنی قوم کے سردار تھے, امیر تھے, یہ نصیحت فرمائی کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کا طلبگار بنے, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں, اور حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان المسلم للمسلم کل بنیان یشد بعضہ بعضا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح ہے جیسے دیوار کے اجزاء ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. دیوار کی اینٹیں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے, اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصْوَاجِعِهِ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں ڈالا, اسی کو تشبیک کہتے ہیں. اور کہتے ہیں تشبیک کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کو کھڑا کر دے, یہ اختلاف کی طرف اشارہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ انگلیوں کو دبا دے, یہ اسی طرح مسلمان ہونا چاہیے. اور وہ حدیث بھی سب کو معلوم ہے کہ مسلمان ایک جسد اور ایک باڈی کی طرح ہے, اگر بعض میں درد ہو تو پورا بدن نیند نہ آنے اور بے خوابی میں شریک ہو جاتا ہے. ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ, سر میں درد ہو تو پورا بدن بیمار رہتا ہے, بیتاب رہتا ہے, بے قرار رہتا ہے. فلسطین کے مسلمانوں پر تکلیف آتی ہے تو ہم سب مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں, ہندوستان برما کے مسلمانوں پر تکلیف آتی ہے, سب مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں. چاہیے کہ مسلمان حکومت اور حاکم بھی پریشان ہو, لیکن ان بیچاروں کو تو اپنی کرسی کی فکر رہتی ہے, اور یہ کہ بس ان کی کرسی بچ جائے, اگرچہ ان کی زبان اور ان کا مال اور ان کی دولت مسلمانوں کے خلاف خرچ ہو رہی ہے. اس لیے کہ جب آقا ان سے کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف خرچ کرو تو قرض کرتے ہیں. تو حضرت جریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے نصیحت کرو. واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ گھوڑا خریدو. اس نے گھوڑا خریدا 300 درہم میں. جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھ سے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے نصیحت کرو, خیر خواہی کرو. تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ خود پہنچ گئے اور اس آدمی سے کہا آپ کا گھوڑا 300 سے زیادہ ہے, اگر ہم خریدنے والے ہوتے تو ہم تو خوشی مناتے کہ 300 میں گھوڑا مل گیا. انہوں نے فرمایا 300 کم ہے, یہ آپ کا گھوڑا اس سے زیادہ ہے. اس نے کہا 400 500, بڑھاتے رہے یہاں تک کہ 800 تک پہنچ گئے. تو حضرت جریر نے فرمایا اب ٹھیک ہے 800 بجائے 300 درہم کے 800 درہم. یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ اور بیعت فرمائی اس بیعت پر اتنے قائم دائم رہتے تھے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا, سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال میٹھا اور لذیذ ہے, اس کی پیچھے آدمی چلتا ہے, اس کی پیچھے آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے, لیکن صبر کرنا چاہیے, سوال نہیں کرنا چاہیے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج کے بعد میں سوال نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی سے سوال نہیں کروں گا. سوال کرنا تو چھوڑ دیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کے زمانے میں جو ان کا حصہ بنتا تھا بیت المال میں, غنیمت کا حصہ, یا جو بیت المال میں مساکین فقراء کا حصہ, وہ بھی نہیں لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے دیکھو ہم حکیم ابن حزام پر ان کا حصہ پیش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں لیتے, تم گواہ رہو کہ وہ نہیں لیتے, ہم دیتے ہیں. جو وعدہ اور بیعت کر لی بس اس پر قائم اور دائم رہے. تو بیعت توبہ میں بھی اسی طرح, بیعت توبہ میں بھی جب آدمی کسی چیز پر بیعت کرے اور وعدہ کرے تو اس پر قائم دائم رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہتے ہیں توبہ توبہ کرتے کرتے ہم نے توبہ توڑ دی, اف میری توبہ سے توبہ 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 کہہ اٹھی. کیا ہماری توبہ سے توبہ توبہ کرتی ہے کہ کس قسم کی توبہ ہے؟ تو توبہ میں یہ ہونا چاہیے کہ جو سابق گناہ ہیں, پہلے گناہ ہیں, ان کو چھوڑ دے, ان پر پشیمان ہو جائے, اور فی الحال جو گناہ سامنے ہے اس سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لے, اور آئندہ کے لیے اس طرح ارادہ کرے, اگرچہ وہ ارادہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن اپنی طرف سے یہ ارادہ کرے کہ جیسے دودھ واپس جانور کے تھنوں میں نہیں جاتا اور نہیں جا سکتا, اسی طرح میں اس گناہ سے دور رہوں گا. اور اس کے علاوہ یہ تین کام کرے, حقوق اللہ جو اس کے ذمے ہو وہ بھی ادا کرے, اگر نمازیں نہیں پڑھی ہے تو ایک ایک نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتا جائے. سلفیوں نے آسان کر دیا, وہ کہتے ہیں کہ جو نماز قسطاً قضا ہو جائے اس کی قضا ہی نہیں, ایک ائمہ حضرات کی نزدیک تو اس کی قضا ہے. روزے نہیں رکھے تھے روزے رکھیں, حج نہیں کیا تو حج کر لے, زکوٰۃ نہیں دی ہے تو حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دے دے. حقوق اللہ اور اس کے ذمے جو حقوق العباد ہے, بندوں کی حقوق, وہ بھی ادا کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی عالم نے ایسا بیان کیا جو شریعت کے خلاف تھا, جیسے اس نے کہا تھا کہ قبروں کے اوپر جھنڈے لگا دو, قبروں کے اوپر پتھر رکھو اور پتھروں کو مس کرو اور چھو لیا کرو اور گنبد بنا دو, اگر یہ کہا ہے اور یا بنایا ہے اس کو توڑ دے اور اپنی بات سے واپس ہو جائے. اپنی بات سے واپس ہونا رجوع کرنا ہے. امام ابو حنیفہ نے بہت سے مسائل میں رجوع کیا, اگر آدمی بھی رجوع کرے اور واپس ہو جائے کہ یہ کام میں نے غلط کام کیا, آئندہ نہیں کروں گا, اور تم بھی یہ کام مت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. وہ ایسی توبہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له ہے, اور کلکم خطاؤن, سب خطا کرنے والے ہوتے ہیں, وخیر الخطائین التوابون, اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. توبوا الى الله ایوہ المؤمنون, اے مومنوں اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ کے سامنے, اللہ کے دربار میں توبہ کرو جمیعاً سب کے سب. اور توبہ کرنا جوانی میں اچھا لگتا ہے. ایک شاعر کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن سیما یہ پیغمبری, جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے, اور بڑھاپے میں شیر بھی توبہ کرتا ہے اس لیے کہ شکار نہیں کر سکتا تو وہ بھی توبہ کرتا ہے. وقت پیری گرگ ظالم ہم شبت پرہیزگار, پیری اور بڑھاپے میں تو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت توبہ لیتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیسری قسم بیعت جہاد, جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو جہاد کے اوپر بیعت کرتے تھے, اس لیے کہ وہ جہاد کا زمانہ تھا. اور ان حضرات کا جہاد دفع فساد کے لیے ہوتا تھا. روم کی بادشاہی تھی, فارس کی بادشاہی تھی, لوگ ان کے غلاموں کی طرح تھے, ان پر مظالم ہوتے تھے, تو دفع فساد کے لیے اور توحید کے پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جہاد ہوتا تھا. اور جب ایک صحابی نے شکایت کی یا رسول اللہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے مکی زندگی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبر کرو, اس لیے کہ محنت اور مشقت کے بعد نعمت ملتی ہے. اور فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی کے سر پر آرا رکھتے تھے, اس کو دو ٹکڑے کرتے تھے اور وہ صبر کرتا تھا. فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اکیلی ایک عورت سفر کرے گی لمبا سفر یمن سے اور دوسری جگہ سے مدینہ منورہ, اور کوئی اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا. اور ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تم کسرا قیصر کے خزانوں کو تقسیم کریں گی. عدی ابن حاتم فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ کسرا فارس مراد ہے یا کوئی چھوٹا سا کسرا؟ حضرت نے فرمایا کسرا خسرو جو ایران فارس کا بادشاہ ہے, ایران نہیں کہیں گے فارس کہیں گے, اس لیے کہ فارس لمبا چوڑا تھا اس زمانے میں, ایران چھوٹا سا ہے. فارس کا بادشاہ اس کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. اور تھوڑی مدت گزری تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, پھر دو ڈھائی سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسرا بسرا ختم ہوا, پھر حضرت عثمان کے زمانے میں تکمیل ہوئی, پھر حضرت معاویہ کے زمانے میں اور تکمیل ہو گئی. تو جہاد پر بیعت ہوتی تھی اہم چیزوں میں سے. اسی طرح بیعت ہجرت, جس زمانے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت ضروری تھی وہ ہجرت ہوتی تھی. اسی طرح بیعت خلافت ہوتی تھی, کوئی خلیفہ آتا تھا یا خلیفہ بن جاتا تھا تو اس کے ہاتھ پر بذات یا بالواسطہ لوگ بیعت کرتے تھے. اور ایک بیعت استقامت ہوتی تھی, بیعت استقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ سے لیتے تھے, اللہ یفروا من الزحف من القتال, میدان قتال سے نہیں بھاگتے, بھاگنا نہیں کریں گے. اس کا نام میں نے رکھا ہے بیعت استقامت, اپنی بات اور اپنے کام اور اپنے دین کی چیز پر جم جانا, یہ بیعت فرماتے تھے. اور میرے خیال میں بیعت توبہ اس کے ساتھ بیعت استقامت بہت اہم ہے. اگر توبہ کرے, اور توبہ میں دو چیزیں ہیں, تخلیہ بھی ہے تحلیہ بھی ہے. تخلیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالی اور فارغ کر دے برائیوں سے, اور تحلیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھے اعمال اور اچھے کاموں سے مزین کرے. تو تخلیہ اور تحلیہ اور ان پر استقامت اور جم جانا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الی آخرہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں, ادھر ادھر نہیں ہٹتے. جیسے بتایا کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ اپنی بات پر ایسے جم گئے تھے کہ 300 میں خریدی ہوئی چیز کی قیمت 800 ادا فرمائی. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی وفات تک انہوں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا. کہتے جب ان کی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور ان کا کوڑا, ان کا چابک اور ڈنڈا گر جاتا تھا, وہ بھی کسی سے نہیں مانتے تھے, اس کے لیے بھی اترتے تھے اور خود اٹھاتے تھے. حالانکہ وہ تو سوال میں نہیں آتا, لیکن صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کی مثال تو دنیا میں نہیں ملتی. شعبی کہتے ہیں کہ جنات کے ساتھ میری دوستی تھی, جنات ان کے پاس آتے تھے, جیسے بعض لوگوں کی جنات تابع ہوتے ہیں یا آتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے اندر جو فرق باطل ہے تو جنات میں بھی یہ باطل فرقے ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے. پھر جنی سے میں نے پوچھا کہ شیعہ روافض بھی ہیں؟ اس نے کہا روافض بھی ہیں. کہا تم روافض کو اپنے اندر کیسے سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا روافض کو تو ہم بہت برا سمجھتے ہیں, قبیح ترین, ہر باطل کی بنیاد. کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ جس باطل فرقے سے پوچھ لے, عیسائیوں سے پوچھ لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین اور صحابہ کیسے تھے, وہ کہیں کہ بہت اچھے لوگ تھے. یہودیوں سے پوچھا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بہت اچھے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی بہت اچھے تھے. ہر نبی کے صحابہ کو وہ بہتر سمجھتے ہیں. یہ باطل فرقہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام, وہ صحابہ کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لیتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں نے اس پر ایمان لایا ابو بکر اور عمر نے, جب کسی چیز کو بیان کرتے تھے. بقرہ تتکلم, گائے نے بات چیت کی اور کہا کہ ہم تو سواری, میں تو سواری کے لیے نہیں ہوں, ہل چلانے کے لیے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں ابو بکر اور عمر, ان کو اپنے ساتھ ملاتے تھے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیاً و میتاً, زندگی میں بھی اور وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور جو سب سے بہتر ہے ان کو مرتد کہتے ہیں. اور اس کو تو چھوڑیے, وہ تو کہتے ہیں کہ جب ان کا فرضی مہدی آ جائے, فرضی مہدی ہے ان کا, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں, یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہتر ہے, نعوذ باللہ. یہ میں کہہ رہا تھا کہ بیعت توبہ اور توبہ کے ساتھ پھر استقامت, وہ استقامت گناہوں سے بچنے میں ہو, یا وہ استقامت یعنی کسی بات پر جم جانا اعمال صالحہ پر ہو. اس لیے ایک صحابی تہجد پڑھتے تھے, پھر چند دن کے بعد نہیں پڑھا تو رسول اللہ نہیں پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت بہت اچھے آدمی تھے, انہوں نے کیوں تہجد کو چھوڑا. تو جو اعمال صالح کرے وہ ہمیشہ کے لیے اور اچھی طرح کر لے. احب الاعمال الی اللہ تعالی احب العمل الى الله تعالى ادومه، سب سے بہترین عمل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ کام ہے جو سنت کے مطابق ہو اور ہمیشہ ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے جو تہجد شروع کرے تو تہجد پڑھتے رہو، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ وتر کے بعد دارمی وغیرہ کی روایت ہے کہ اگر کسی کو اٹھنے پر اعتماد نہیں ہے کہ میرے لیے اٹھنا مشکل ہے، یا رات لمبی نہیں ہے، یا رات لمبی ہے لیکن نہیں اٹھ سکتا، تو وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھ لے، تو یہ وتر کے بعد دو رکعتیں اس کے لیے تہجد کی قائم مقام ہو جائیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد ان کا معمول تھا بیٹھ کر جلوس فرما کر دو رکعت پڑھتے تھے. کبھی کبھی آدمی چھوڑ دے اس لیے کہ بعض علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کو آخری نماز بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے اجعلوا آخر صلاتکم وترا، یہ آخر کا لفظ مضاف ہو تو اس کے بعد متعدد آتا ہے دو یا تین، تو معنی یہ ہے اجعلوا آخر صلاتکم، تمہاری جو دو نمازیں ہیں عشاء اور وتر، ان دونوں میں وتر آخر میں رکھو. اور یا آخر کے بعد جمع کا لفظ ہے، تسلیہ کا لفظ ہے یا جمع، اجعلوا آخر صلواتکم، جو تین نمازیں ہیں، مغرب کی نماز ہے کیونکہ وہ بھی رات میں محسوب ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، ان تینوں میں وتر کو آخر میں رکھو، وتر کو پہلے مت پڑھو. وہ جو دو رکعت پڑھتی ہے یہ وتر کی تابع ہے، تابع کا اعتبار نہیں ہوتا، وتر کا اعتبار ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے صحابہ کرام تھے وتر کو عشاء کے بعد پڑھتے تھے اور تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے. یہ نہیں ہے کہ وتر پڑھی تو بعد میں تہجد نہ پڑھے، وتر پہلے پڑھتے تھے، تہجد بعد میں پڑھتے تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلدی پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وتر کو آخر میں پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کو اعتماد تھا. ابو بکر صدیق کو بھی اعتماد تھا لیکن وہ احتیاطاً پہلے پڑھ لیتے تھے. تو بہرحال یہ بیعت توبہ ہے، اور توبہ میں یہی ہے کہ آدمی توبہ کر لے، اور پھر جو دین کے احکام ہے وہ نیگیٹو ہو یا پوزیٹو، یہ تو نیگیٹو پوزیٹو کا زمانہ چل رہا ہے، نیگیٹو نہ کرنے کے کام ہو یا پوزیٹو کرنے کے کام ہو، ان سب میں استقامت سے کام لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اب یہ بیعت کے بارے میں جو حضرت نے فرمایا ہے وہ سناتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ جو آدمی کسی چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ یہ کرو، یا کسی چیز سے منع کرتا ہے کہ مت کرو، خود بھی اس کا پابند ہو، کرنے کے کاموں کو کرتا ہو، نہ کرنے کے کاموں کو نہیں کرتا ہو، اور اگر وہ خود بھی خود عمل نہیں کرتا تو پھر جو فارسی کا شعر ہے واعظاں کی جلوہ بر محراب و ممبر میں کنن، وہ واعظ جو ممبر پر بیٹھ کر کے اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، اپنی روشنی دکھاتے ہیں، چوں بخلوت میں رون ای کار دیگر میں کنن، جب خلوت اور اکیلے میں جاتے ہیں پھر دوسرا کام کرتے ہیں. مشکل دارم زدانش مند مجلس باز پرس، توبہ فرمایا چرا خود توبہ کمتر میں کنند، میرے پاس ایک مشکل ہے اس کا جواب مجھے چاہیے، ہوشیار لوگوں سے جو مجلس میں ہوشیار ہو ان سے پوچھ لے کہ توبہ فرمایا چرا خود توبہ کم تر میکنن، کہ جو دوسروں کو توبہ کی تعلیم اور تلقین کرتے ہیں وہ توبہ خود بہت کم کرتے ہیں. تو آدمی جو نصیحت کرتا ہو پہلے اپنے نفس اپنے آپ کو نصیحت کرے اور پھر دوسروں کو نصیحت کرے. جیسے تبلیغ والے حضرات فرماتے تھے کہ تم اس طرح بنو جیسے کار کی لائٹ ہوتی ہے. کار کی لائٹ میں آدمی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ روشنی میری کار کے لیے ہے تاکہ میں بچ جاؤں، لیکن اس روشنی میں دوسری بھی بچ جاتے ہیں اور دوسری بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. فرماتے ہیں بعض لوگ توبہ کی قبولیت کے لیے بیعت کو ضروری سمجھتے ہیں، اور جب تک بیعت نہ ہو توبہ بھی نہیں کرتے. ان لوگوں کے اس غلط فہمی کی اصلاح کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، توبہ قبول ہونے کے لیے توبہ ضروری نہیں، توبہ قبول ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی جائے، اس کے بغیر بھی توبہ ہو سکتی ہے. ہر ایک کا معاملہ براہ راست اپنے اللہ سے ہے، لیکن شیخ صالح کی برکت اور توجہ سے توبہ پر اکثر استقامت کا مطلب جم جانا نصیب ہوتی ہے، ورنہ بسا اوقات آدمی اپنی توبہ توڑ دیتا ہے. بغیر توبہ کی دنیا سے جانا بہت بڑی محرومی ہے. توبہ تو ہمیشہ ہی کرتے رہنا چاہیے، لیکن توبہ میں استقامت بہت بڑی چیز ہے. ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اگرچہ اس کی سند ضعیف بتاتے ہیں، لیکن نقل کرتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جو حضرت عم حمزہ کے قاتل تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا انی مستجیر بکا لأسمع کلام اللہ، میں پناہ لینے والا ہوں، آپ مجھے امان دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنوں. پھر کہنے لگا کہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی اس لیے کہ میں نے تو سارے گناہ کیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں یہ آتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کرے اور اچھے اعمال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو حسنات اور نیکیوں میں تبدیل فرماتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ میں عمل صالح کروں گا یا نہیں کروں گا، اور اس آیت کریمہ میں مذکور ہے کہ جو اچھا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو تبدیل کرتے ہیں اچھائیوں میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت کریمہ تلاوت فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں کفر کو نہیں بخشتے اور اس کے علاوہ سب گناہوں کو بخشتے ہیں. حضرت وحشی نے کہا اس میں تو لمن یشاء کا لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تبدیل کریں گے، معلوم نہیں میرے حق میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری آیت تلاوت فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرتے ہیں. حضرت وحشی نے کہا بس اس میں ہمارا کام ہو گیا، مسلمان ہوئے. اور پھر کہا جیسے میں نے کفر کی حالت میں ایک بڑی شخصیت کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اسی طرح میرے دل میں تھا کہ اسلام لانے کے بعد ایک بہت بری شخص، ایک بہت خراب اور بہت گندی آدمی کو قتل کروں، چنانچہ مسیلمہ کذاب کے قتل میں اس کا ہاتھ تھا یمامہ میں. تو فرماتے ہیں توبہ تو ہمیشہ ہی کرتے رہنا چاہیے. قرآن پاک اور حدیث میں بہت تاکید آئی ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جميعا صلی اللہ علیہ وسلم.